اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے. قرآن پاک کی 42 نمبر سورت ہے سورۃ الشورى. شورا کا مطلب ہے مشورہ، مشاورت کرنا. اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا فرمایا ہے کہ لوگ اپنے باہمی معاملہ اپنے مشورے کے ساتھ طے کیا کریں. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشورى ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 53 اس میں آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا وحی کے بیان سے ہے. اس کے بعد مسلسل آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ اور جنتی اور جہنمی گروہ کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی، یعنی دین کا وہ راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے حضرت نوح کو دیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے دین کے احکامات دیے گئے، اسی طرح ہمیں بھی دین کے احکام دیے گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھی وہی فرمائی، اور انہیں یہ وہی کی گئی کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک شان بندہ پروری کو بیان فرمایا، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت و عزت والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا بیان فرمایا، فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی طلب پر انہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے علاوہ آخرت کا ان کا عقیدہ ہی نہیں اور آخرت سے بالکل بے نیاز بنتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا میں ان کو تھوڑا بہت تو دے دیا جائے گا لیکن آخرت کے اندر ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو بے حساب رزق کیوں نہیں دیا، یعنی کسی کو بہت زیادہ رزق ملتا ہے لیکن کسی کو نہیں ملتا. سب کو اتنا رزق نہ دینے کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، پھر یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے وہ رزق اپنی حکمت کے مطابق کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بیان کیا، اللہ تعالیٰ بارش نادر فرماتا ہے. اس کے بعد اپنی آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور زمین کے اندر جو چلنے والے جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. پھر سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں پہاڑوں جیسی، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دے تو یہ کشتیاں جو ہے پانی کے اوپر ٹھہری رہ جائیں اور حرکت نہ کر سکیں، اپنا سفر طے نہ کر سکیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بیان کیے، اللہ پہ ایمان ہے، بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، غصہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، آپس کے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورتوں کا ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو نہیں پہنچتا، یعنی کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے طور پہ، یا یہ کہ بشر پردہ عظمت کے دوسری طرف ہو، یا اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجے کہ وہ اللہ کے حکم سے وحی کرے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ تو وحی آنے کی یہ صورتیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی کہ آپ سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، اس اللہ کا راستہ جس کی ملک میں ہے آسمان و زمین کی ہر شے، تو خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے، قرآن پاک کی 43 سورت ہے، 43 نمبر سورت ہے۔ اس میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 89 یعنی 89 آیتیں ہیں اس میں اور 7 رکوع ہیں۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کی آرائش، یعنی زیب و زینت، آرائش۔ اس سورت مبارکہ میں زیب و زینت کا ایک جگہ تذکرہ ہے جو اپنے مقام پر آئے گا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ قرآن پاک کے عظمت کے بیان سے اور اس کے عربی ہونے کے بیان سے اللہ تعالیٰ نے سورت مبارکہ کی ابتدا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سواری بھی ہے کہ آدمی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس سواری کے اوپر اس کی قدرت، سواری کا اس کی اطاعت کرنا اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا جو ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے ہے، ورنہ بندہ ان کو قابو نہیں کر سکتا۔ پھر مشرکین جو ہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تردید فرمائی اور اس کے بارے میں کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ اس کے بعد کافروں کا ایک عام شبہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے پیش کیا اور گزشتہ نبیوں کے بارے میں بھی وہ پیش کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن پاک اگر نازل کیا ہی جانا تھا تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں جیسے مکہ ہے، طائف ہے، تو اس کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن نازل ہوتا، جو امیر ہوتا، سردار ہوتا، اس کے اوپر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا جن کی نہ تو مالی حیثیت اتنی مضبوط ہے، نہ وہ اپنی قوم کے سردار ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کفار کا شبہ تھا اور ان کا اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ تمہارے رب کی رحمت کو کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، کہ کیا تقسیم رحمت ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ پیسے والے کو، مالدار کو اور سردار کو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے اور جو اس سے ہٹ کر ہے اسے وہ نعمت نہ ملے؟ تو فرمایا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے درمیان دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کا سامان تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب دنیاوی زندگی کا سامان، جو دنیا کا سامان ہے، وہ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، تو نبوت جیسی عظیم شے اور وحی جیسی عظیم شے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کے اوپر نازل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے، تو جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا، ان کے گھر کے دروازے چاندی کے بنا دیتا، اور ان کے گھروں میں جو تخت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چاندی کے بنا دیتا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی آرائش و زیبائش ان کو عطا کر دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو مال و دولت اس قدر کثیر دے کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوں، ان کی چھتیں چاندی کی، ان کی سیڑھیاں چاندی کی، ان کے گھر کے دروازے چاندی کے، ان کے تخت چاندی کے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دے دیتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، کہ جب وہ مال کی ایسی فراوانی کو دیکھتے تو وہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے اور دنیا بھی مال کی محبت کے اندر ایمان کو چھوڑ کے کفر میں چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دنیا جو ہے یہ لوگوں کو نہیں دیتا. اور ہمارا مشاہدہ ہے اور اس آیت مبارکہ کی حقانیت جو ہے اس سے بھی پتہ چلتی کہ آج کے زمانے میں جبکہ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی لوگوں کو، اس کے باوجود لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے مال و دولت اور ان کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور اپنے دین کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو چاندی کے گھر، چاندی کی سیڑھیاں، چاندی کی چھتے اور چاندی کے تختوں سے مالا مال کر دیتا. لیکن یہ سب ہو بھی جاتا تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس نے فنا ہونا ہی ہونا. ایک آدمی کے پاس کھربوں روپے کی دولت ہے اور اس کے سونے چاندی کے محلات بھی ہوں، ہو سکتا ہے 25 سال کی عمر میں مر جائے، ہو سکتا ہے 26 سال کی عمر میں مر جائے، ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر میں مر جائے، 100 سال کی عمر میں مر جائے. مرنا تو ہے اس کو، تو یہ ساری کی ساری دنیا اسے چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے. تو یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے. اور آخرت تو فرمایا کہ تیرے رب کے نزدیک آخرت پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ سب سے بہترین گھر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جو مقابلہ کیا اور فرعونیوں نے جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. فرعونیوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. کبھی آپ کی بات چیت کے انداز کا مذاق اڑاتے، کبھی وہی آپ کی مالی حیثیت کا مذاق اڑاتے، اور وہی کہتے کہ اگر یہ اتنی جو ہے وہ برگزیدہ ہیں تو ان کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا، ان کے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتر آتے ان کے پاس. تو یوں جو ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح کی باتوں کے ذریعے بیوقوف بناتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا اور آپ کی جو ہے وہ مالی حیثیت کا مذاق اڑا کے یا آپ کو اور طرح سے مذاق اڑا کے اپنی قوم کے اندر واہ واہ کروا لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنا دیا کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، کہ قرب قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تو لوگوں نے ان کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اس کے اندر بھی اختلافات میں پڑ گئے. تو یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے. جو بڑے گہرے دوست ہوں گے، جن کا صبح و شام اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گپے مارنا، کھیل کے لیے جانا اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، ایسے جتنے گہرے دوست ہوں گے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے پرہیزگاروں کے. جو پرہیزگار ہیں ان کی دوستیاں باقی رہیں گی، وہ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے اور ان کی دوستیاں بھی باقی ہوں گی، لیکن جو محض دنیاوی دوستی ہے یہ ایک دوسرے سے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کافروں کا تذکرہ کیا، اور اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا ان کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ ایمان والوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری وہاں پر خدمت کی جائے گی، اور ان کو سونے کے پیالوں میں اور سونے کے جاموں کے اندر جو ہے جنت کے مشروبات دیے جائیں گے، اور جنت کے اندر انہیں ہر وہ شے ملے گی جس چیز کو لینے کا ان کا دل کرے گا، دل چاہے گا، اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر وہ شے جنت کے اندر اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا فرمائی. جبکہ مجرم جو ہیں تو ان کا فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، وہاں پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو جس کا نام مالک ہوگا کہ اے مالک ہمیں موت ہی آ جائے، ہم ختم ہو جائیں لیکن اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، اور اسی عظمت کے بیان کو مسلسل جو ہے وہ بیان فرماتے ہوئے اس کے سورۃ مبارکہ کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورۃ دخان ہے، دخان کا مطلب ہے دھواں. اس سورۃ مبارکہ میں ایک دھوئیں کا تذکرہ ہے، یا تو وہ قرب قیامت کا دھواں ہے اور یا پھر وہ کسی دنیاوی عذاب کا دھواں ہے جس کا بیان ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الدخان. قرآن پاک کی 44ویں سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 59 آیتیں ہیں، 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا قرآن پاک کے تذکرے سے ہے، اور یہ کہ قرآن پاک برکت والی رات میں اتارا گیا. برکت والی رات کون سی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شب قدر، اور ایک یہ ہے کہ شب براءت. تو شب قدر یا شب برات یہاں پر جو لیلہ مبارکہ برکت والی رات جسے فرمایا گیا وہ شب قدر ہے یا شب براءت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی عظمت کے بیان کے بعد اس دھوئیں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ تم اس دن کے منتظر رہو جس دن آسمان پر ایک ظاہر دھواں آئے گا. اب وہ دھواں یا تو قرب قیامت میں کہ دھواں پھیلے گا کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان بے ہوش ہو جائیں گے اور کافر جو ہے اس کی وجہ سے تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور یا پھر ایک قحط کا بیان ہے کہ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ بھوک کے مارے لوگ جو ہے وہ جانور کھانا شروع ہو گئے، مردار کھانا شروع ہو گئے، اور کمزوری کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جب آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تو کمزوری کے مارے ان کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ دھندلا پن نظر آتا تھا اور ان کو دھواں نظر آتا تھا، یا یہ اس کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، پھر فرعون نے آگے سے جو جواب دیے اس کا بیان ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے تشریف لے گئے اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اپنے لشکر سمیت. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ غرق ہو گئے ان کے باغ اور چشمے سب دنیا میں رہ گئے، ان کے کھیت ان کے عمدہ مکانات سب دنیا میں رہ گئے، جن نعمتوں میں یہ بڑے خوشحال رہتے تھے وہ ساری کی ساری نعمتیں بھی دنیا میں رہ گئیں. تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت دی گئی اس عذاب آنے کے بعد. تو فرما دیا، سمجھا یہ دیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اب وہ خدا کا فرما بردار ہو کر مرے یا نافرمان ہو کر، دنیا کا مال سارے کا سارا دنیا میں رہ جاتا ہے، تو اب آخرت سنوارنے کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو وہ ابھی کر لے، ورنہ پھر یہ ہے کہ دنیا کا مال تو سارا ادھر رہ جائے گا اور آخرت کا معاملہ پھر اس کے سامنے آ جائے گا، پھر وہ جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اس کے بعد جہنم کے شدید عذاب کا تذکرہ ہے. جہنم میں تھوہڑ کا پیڑ ہوگا، گناہ گاروں کی خوراک، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ کے اندر جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، اور ان کو پکڑ کر بزور ان کو جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر جو ہے کھولتے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا. تو یہ جہنمیوں کے عذاب، اور اسے کہا جائے گا ذوق چکھ، وہ عذاب دے کر اسے کہا جائے گا ذوق چکھ انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا اور بڑے کرم والا تھا، یعنی دنیا میں بڑا معزز بنتا تھا، تو آج پھر عذاب کا مزہ چکھ. اس کے مقابلے میں جو جنتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ امن والے مقام میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو جو ہے وہ سندس جو ریشم کی ایک قسم ہے، سندس اور استبرق یہ بھی ریشم کی قسم ہے، اس کے ان کو لباس پہنائے جائیں گے، وہ آمنے سامنے ہوں گے، حورے ان کو عطا کی جائیں گی، ہر قسم کا میوہ پھل جو طلب کریں گے وہ ان کو دیا جائے گا، موت ان کو وہاں پر نہیں آئے گی، عذاب جہنم سے حفاظت ہوگی. یہ سب کیا ہوگا؟ فضل من ربی کا، یہ تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. تو جنت کے اندر داخلہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس سورت کا اختتام ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پر اسلام